السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے طویل دورانیے کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ میرے ساتھ پروڈیوسر اور کو ہوسٹ ہیں سادیہ زیب رانجھا اور انجینئر ہیں ٹیانگ وانگ، ہمارے ایڈیٹر ہیں اسد نذیر۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کے گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پہلے پاکستان،
وفاقی کابینہ میں حالیہ تبدیلیوں کے بعد پاکستان میں صدارتی نظام کی قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں۔
جنوبی ایشیا،
چیف جسٹس آف انڈیا کے خلاف جنسی ہراسانی کا الزام، چیف جسٹس نے معاملے کی سماعت کے لیے ایک بینچ تشکیل دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے الزام عائد کیا ہے کہ رواں ہفتے بلوچستان کے علاقے اور ماڑا میں فوج کے 14 اہلکاروں کو بسوں سے اتار کر قتل کرنے میں ملوث دہشت گرد ایران سے آئے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ اور ماڑا حملے میں بلوچ علیحدگی پسند ملوث تھے، جن کے ٹھکانے ان کے بقول ایران میں ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دے رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ایران سے صرف ایک روز قبل پاکستان نے اورماڑا میں 14 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے حوالے سے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ اس دہشت گرد حملے میں ملوث دہشت گرد ایران سے آئے تھے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے یہ معاملہ ایران کی حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ نے اس معاملے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔
اس نئے الائنس بی آر اے کے ٹریڈنگ کیمپس اور لوجسٹیکل کیمپس ایران کی سرحد کے اندر بارڈر ریجن کی طرف واقع ہیں۔ ایکشنیبل ایویڈنس ہم نے تحقیق کے بعد ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔
وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ پاکستان نے حالیہ حملے کے تناظر میں ایران کے ساتھ سرحد کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے افغانستان کی طرح ایران کی سرحد پر بھی باڑ لگائی جائے گی۔ ایران کے ساتھ 950 کلومیٹر طویل سرحد کی نگرانی کے لیے فرنٹیئر کور کی نئی فورس قائم کی جا رہی ہے، جبکہ سرحد کی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جائے گی۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے اور ماڑا میں بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب مسلح افراد نے کوسٹل ہائی وے پر کراچی سے گوادر جانے والی کئی بسوں کو روک کر اس میں سوار بعض افراد کو شناخت کے بعد قتل کر دیا تھا۔ بعد ازاں پاکستان نیوی نے تصدیق کی تھی کہ ہلاک ہونے والوں میں اس کے اہلکار بھی شامل ہیں، لیکن فوج نے حملے میں مارے جانے والے اپنے اہلکاروں کی درست تعداد نہیں بتائی تھی۔ ہفتے کو اپنی پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ نے بتایا اور ماڑا حملے میں ہلاک ہونے والوں میں پاکستان نیوی کے 10، فضائیہ کے 3 اور کوسٹ گارڈ کا ایک اہلکار شامل تھا، جنہیں باقاعدہ شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد بس سے اتار کر قتل کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ حملے میں 15 دہشت گرد ملوث تھے، جو 18 اپریل کی رات ایران سے سرحد پار کر کے پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں نے فرنٹیئر کور کی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران سے ان دہشت گردوں کے خلاف ویسا ہی تعاون چاہتا ہے جیسا خود اسلام آباد ماضی میں تہران کے ساتھ کرتا آیا ہے۔
ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور دوست ویزیبل ایکشن کریں گے، اور اس ویزیبل ایکشن سے وہ ایلیمنٹس جو کہ یہاں دہشت گردی کا ارادہ رکھتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کی اور جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں ہمارے معاون ثابت ہوں گے۔
پاکستان کے احتجاج سے ایک روز قبل ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ایک بیان میں اورماڑا حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گرد، انتہا پسند اور ان کے سہولت کار مسلم ریاستوں کے درمیان تعلقات سے خوفزدہ ہیں۔ پاکستان نے اس سلسلے میں ایک احتجاجی مراسلہ بھی ایران کے سفارتخانے میں بھجوایا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت مواصلات کے دفتر پر خود کش حملے اور فائرنگ میں کئی افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ حکام نے تاحال حملے میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ علاقے کو کلیئر کرانے کے لیے کاروائی جاری ہے۔ حملہ ہفتے کی دوپہر اس وقت شروع ہوا جب مبینہ طور پر ایک خودکش حملہ آور نے کابل کے مرکزی اور مصروف کاروباری علاقے میں واقع وزارت کے دفتر کے مرکزی دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ धमाका जिस मुकाम पर हुआ वो काबुल के इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाले लग्जरी होटल सरीना के नज़दीक ही वाक़ है, जहां अमूमन गैर मुल्की शहरियों की बड़ी तादाद मुकीम होती है। धमाके के बाद भारी हथियारों से लैस कई हमला आवरों ने वजारत की कसीर मंजिला इमारत पर दावा बोल दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें बहुत देर और एक मील दूर तक सुनाई देती रहीं। वजारत दाखिला के तर्जुमान नसरत रहीमी ने वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस को बताया कि सिक्योरिटी अहलकारों की कार्रवाई में दो खुदकुश हमला आवर मारे गए हैं, जबकि उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमला आवरों के मजीद कितने साथी इमारत में मौजूद हैं। इससे कबल वजारत दाखिला से जारी एक बयान में कहा गया था कि हमले में तीन खुदकुश हमला आवर मुलवस थे, लेकिन काबुल पुलिस के सरबराह ने मुकामी टीवी चैनल तलो से गुफ्तगू में दावा किया था कि हमला आवरों की तादाद चार है। वजारत दाखिला के तर्जमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को मजीद बताया है कि हमले के बाद वजारत मवासलात और नज़दीक ही मौजूद वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुलाजमीन की अक्सरियत को बहफाजत दफ्तर से निकाल लिया गया है। तहाल किसी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। काबुल में सरकारी तंसीबात पर इस नौयत का हमला कई माह के वक्फे के बाद हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि दारुलहुकूमत में भी सिक्योरिटी की सूरत हाल तहाल इत्मीनान बख्श नहीं है। सामिन, ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात होने थे उन्हें एक रोज़ पहले मनसूख किया गया है। इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अफगानिस्तान से, माफ़ कीजिएगा, इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के सीनियर नुमाइंदे अयाज गुल ने। वेलकम टू द शो अयाज।
थैंक यू नदी।
गुज़श्ता रोज़ ही मुज़ाकरात मंसूब हुए हैं और आज काबुल में एक धमाका हुआ है। इससे पहले भी हम जानते हैं कि तालिबान मुख्तलिफ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले करते आ रहे हैं और लगता है ऐसे माहिरीन कहते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। आज का हमला क्यों सिग्निफिकेंट है
नदीम? पहले तो मैं फौरी तौर पर आपको ये बताता चलूँ कि ये हमला इस वक्त इस पर काबू पा लिया गया है और इसमें जितने भी हमलावर थे उनको अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने या तो हलाक कर दिया है गन फायर के एक्सचेंज में, और या फिर उन्होंने खुद कुछ जो धमाका उसमें खुद कुछ हमलावर थे उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया है। और इसमें जो वजारत मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मजमू तौर पर पाँच जो मुलाजमीन हैं वो उनकी तस्दीक की गई है कि वो हलाक हुए हैं, और तकरीबन 2000 लोग जो इस इमारत के अंदर मौजूद थे उनको महफूज इस हमले के दौरान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। तो ये तो ताज़ा तरीन जो थी हमले की सूरत हाल, और जो जहाँ पे ये हमला हुआ है वहाँ से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को वो झंडा मिला है जो कि इस्लामिक स्टेट का जो खुरासान प्रोविंस की ब्रांच है अफगानिस्तान के अंदर जो हमले कर रही है उनका ये झंडा है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसमें इस्लामिक स्टेट मुलव्वस थी क्योंकि तालिबान ने इस हमले के फौरी तौर पर फौरी बाद इससे लातल्लुकी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था। और जहां तक आपने मुज़ाकरात का पूछा है तो बिलाशुबा ये तो एक बहुत बड़ा धक्का लगा है अमरीका की उन कोशिशों के लिए जिनका मकसद अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के लिए अफगानों के दरमियान एक मौसर मुज़ाकराती सिलसिला शुरू किया जा सके, और ये उसी की एक कड़ी थी कि कतर में आज के दिन दो रोज़ा मुज़ाकरात होने थे। अगरचे ये गैर सरकारी मुज़ाकरात थे लेकिन इसमें जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व थी वो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रही हैं इसकी मनसूखी का, और जैसा कि आपको पता है कि अफगान हुकूमत का ये कहना था कि कतर की हुकूमत जो कि इन मुज़ाकरात की मेज़बान थी उन्होंने उस जो वक्त था जो अफगान हुकूमत ने तैयार करके भेजना चाह रही थी उस के ऊपर एतराज़ात उठाए हैं जो कि बकौल सदर अशरफ गनी की हुकूमत के अफगानिस्तान की मुंतखब हुकूमत की तौहीन थी, जबकि तालिबान का कहना है कि वो शुरू से ये वाजे कर चुके थे कि कोई भी ऐसा इजलास जिसमें अफगान हुकूमत की नुमाइंदगी मौजूद नुमाइंदगी हो उसमें तालिबान शिरकत नहीं करेंगे, और अफगान हुकूमत ने ऐन वक्त पर अपने हुकूमत के नुमाइंदों को इसमें शामिल करके दरअसल इस मुज़ाकराती सिलसिले को सबोताज करने की कोशिश की है। तो
ये बताइए जी, जैसा कि आपने कहा तालिबान ने और कतर ने भी उन्होंने जो एक एतराज़ जो ज़राए अब्लाग में आया और हमने देखा वो ये था कि जो डेलीगेशन अफगान हुकूमत ने तैयार किया तश्कील दिया इन मुज़ाकरात के लिए वो 250 کے قریب اس میں لوگ تھے, بیچ میں کچھ لوگ ڈراپ ہو گئے, لیکن وہ کافی بڑا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ مذاکرات ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, یا آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں, کہ کیا افغان گورنمنٹ اس ڈیلیگیشن کے بارے میں اپنا جو فیصلہ ہے اس کو نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے اب؟
نہیں, جو آخری بیان صدارتی محل سے جاری کیا گیا اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسے مذاکرات جس میں افغان حکومت اور افغان عوام کی نمائندگی نہیں ہوگی وہ حکومت کو کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے ندیم, کہ شروع سے طالبان کا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ وہ اس وقت جو کابل کے اندر انتظامیہ یا حکومت ہے وہ اس کو نہ تسلیم کرتے ہیں, اور کیونکہ ان کے خیال میں یہ پیداوار ہے امریکہ کا جو قبضہ ہے افغانستان پر اتنے عرصے سے ان کے بقول, یہ اس کی پیداوار ہے اور جو کہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کی نہ استطاعت رکھتی ہے نہ صلاحیت رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ طالبان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے براہ راست مذاکرات میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے کہ کب اور کس دن غیر ملکی افواج افغانستان چھوڑ کے چلی جائیں گی, اس وقت تک کوئی بھی بین الافغان جو مذاکراتی عمل ہے طالبان اس میں شمولیت کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو ان کا موقف ہے. دوسری طرف پریزیڈنٹ اشرف غنی کا بھی موقف اگر دیکھا جائے تو وجہ ہے کہ وہ ایک منتخب حکومت ہے, وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس فریم ورک کے اندر اگر کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوتے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ 17 سال سے امریکہ اور دیگر بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں انہوں نے جو مالی یہاں پہ اخراجات کیے ہیں یا جو جانی نقصانات اٹھائے ہیں اس کے نتیجے میں جو سسٹم وجود میں آیا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ طالبان کی جو خواہش ہے یا جو مطالبہ ہے وہ اس سسٹم کو بالکل اگنور کر کے ایک نئے انداز سے مذاکرات شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اور کسی صورت یہ تاثر دینے کی وہ کوشش نہیں کر رہے کہ میدان جنگ میں وہ کسی طرح شکست سے دوچار ہے جس کی وجہ سے مجبوراً وہ مذاکرات کر رہے ہیں.
تو آپ کی گفتگو سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایاز کے یہ جو مذاکرات کا یہ دور منسوخ ہوا ہے اس بارے میں کوئی نئی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں توقع رکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا کوئی امید نہیں ہے کہ یہ
جی جی بالکل یہ درست ہے. اس کی ایک وجہ ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ قطر میں آپ کو پتا ہے کہ قطر کے ایران کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں, اور طالبان قطر میں ہی اپنا پولیٹیکل آفس بھی چلا رہی ہیں. ایسے میں جب ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں اور قطر کے اوپر ایران کا خاصا اثر و رسوخ ہے, تو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایران بھی فوری طور پر یہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ کو کوئی ایسا راستہ ملے افغانستان سے نکل جانے کا کہ جس کی وجہ سے وہ مقاصد جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے بقول وہ انہیں حاصل ہو جائے. یعنی امریکہ اگر جنگ میں یہاں پہ الجھا رہتا ہے تو وہ ایران کے خیال میں ان کے لیے ایک اچھی صورتحال ہے, اور یہ ایک تاثر جو اس وقت پایا جا رہا ہے.
میرا آخری سوال ہے آج آپ سے, پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ایران کا دورہ کرنے والے ہیں, توقع ہے کہ وہ کل جائیں گے دورے کے لیے. کیا افغانستان اور یہ جو مذاکرات کا ایشو ہے وہ وہاں پہ یہ ایجنڈے میں شامل ہوگا؟
بالکل یہ سر فہرست ہوگا, کیونکہ اس وقت آپ کو اگر اندازہ ہے کہ ایران, رشیا, چین, پاکستان یہ چاروں ممالک جو ہیں اس وقت ایک پیج پر ہیں اس حوالے سے کہ افغانستان کے اندر کوئی بھی اگر مذاکراتی یا امن کا عمل ہوتا ہے تو اس میں ان چاروں ملکوں کی شمولیت یقینی ہونی چاہیے, اور شاید جو اس وقت تک جو بھی معاملات ہوئے ہیں یقیناً عمران خان جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے وہ ایرانی قیادت سے اس معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے اور انہیں آگاہ کریں گے کہ جو پاکستان نے قطر کے یا دوحہ کے اندر جو مذاکراتی عمل شروع کروا رکھا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان وہ اس وقت کس نہج پہ پہنچا ہے.
ایاز گل بہت شکریہ, ہمیں اسلام آباد سے آپ نے جوائن کیا تھا آپ کے وقت کے لیے, تھینک یو. سامعین, یہ جو افغانستان کے حالات ہیں, طالبان کے ساتھ مذاکرات اور طالبان اور جو دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں افغانستان میں جو ایکٹیو ہیں, اسی حوالے سے ہماری ساتھی سارا زمان نے ولسن سینٹر کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمن سے بات کی, سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں.
میرا خیال ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے افغانستان کے جتنے زیادہ فریق اس میں شمولیت کریں اتنا اچھا ہے، تاکہ مصالحت اور امن کے عمل کا حصول ممکن ہو سکے۔ مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے باعث خطرہ ہے کہ وہ منظم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کی وجہ سے بات چیت کا عمل واضح نہیں رہتا۔
ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا،
مسئلہ
یہ ہے کہ صدر غنی کو اس وقت حکومت پر کنٹرول اور اپنا اقتدار محفوظ رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کے اندر اور باہر ان کے بہت سے مخالفین ہیں، اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایسے میں جب امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اس عمل میں انہیں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اب زیادہ کچھ ہے نہیں، اور وہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کسی طرح آگے بڑھے۔ آپ کو اس ماہ کے آخر میں لویا جرگہ پر نظر رکھنی چاہیے، جس میں ملک کے تمام سیاسی رہنما امن کی سمت متعین کرنے کی بات کریں گے، اور صدر کا مقصد ہونا چاہیے کہ اسے کامیابی سے منعقد کریں۔
یہ تھے مائیکل کوگلمن، ویلسن سینٹر سے منسلک تجزیہ کار، اور وہ بتا رہے تھے کہ اس ماہ کے آخر میں آگے چل کے ایک لویا جرگہ ہوگا، ہونے والا ہے، جس میں یہی انٹرا افغان ڈائیلاگ اور افغانستان میں امن کے عمل کے بارے میں بات چیت ہوگی۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وفاقی کابینہ میں حالیہ تبدیلیوں کے بعد پاکستان میں صدارتی نظام کی قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک وزیراعظم پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کر رہے ہیں، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ فیصلہ سازی کہیں اور ہو رہی ہے۔ اپوزیشن بھی اس معاملے پر شک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے، تاہم حکومت ایسی تمام باتوں کو مسترد کر رہی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سنیے محمد اسد سے۔
وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل اور غیر منتخب افراد کی کابینہ میں شمولیت کے بعد پاکستان میں ایک نئی سیاسی بحث نے جنم لے لیا ہے۔ پاکستان میں یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ تحریک انصاف پارلیمانی قوت کو پالیسی سازی میں بروہ کار نہ لا کر صدارتی طرز حکمرانی کا تاثر دے رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار عمار مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بحث ہی غلط ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام آ رہا ہے۔ ان کے بقول ایسا ہو چکا ہے اور ملک میں عملی طور پر ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ چکی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم صدر پاکستان کو وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں۔
ایک شخص کا جو حکمرانی ہے وہ پاکستان میں آ چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اچانک بیٹھے بٹھائے ساری کیبنٹ کو چینج کر دیا، اور کیوں چینج کیا اس کی لاجک وہ ابھی تک تلاش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے پاکستان میں صدارتی فارم آف گورنمنٹ آ چکا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ابھی تک صدر پاکستان کو وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں صدارتی نظام سے متعلق بحث کو اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ موجودہ حکومت 18ویں ترمیم ختم کر کے ملک کو صدارتی نظام کی جانب لے جانا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس میں صوبوں کی صورت میں 4 اکائیاں ہیں، ایسے میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔
پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس کے اندر 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اور ان کو نمائندگی آپ کو نیشنل اسمبلی میں ملتی ہے، اس کے بعد سینٹ کے اندر برابر کی نمائندگی ملتی ہے، اور اس طرح ایک بائی کیمرل سسٹم کے ساتھ ساری اکائیوں کو بیلنس کر کے آگے لے کے چلا جاتا ہے۔ جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آلریڈی نظام موجود ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، پر افسوس جو ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ آج کی جو حکومت موجود ہے اس کو شاید پارلیمانی روایات کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔
صدارتی نظام اور 18ویں ترمیم سے متعلق بحث پر چند روز قبل سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پریس کانفرنس کے ذریعے وضاحت کی تھی کہ حکومت موجودہ آئینی ڈھانچے میں تبدیلی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ محمد اسد، اردو وی او اے، لاہور۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8، 9
10 और 11 बजे हमारे फेसबुक पेज की आईडी है www.facebook.com/voaurdu। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए हमारे फेसबुक लाइव बुलेटिन।
سامعینہ، آپ نے پروگرام میں آگے چل کے ہم اسی موضوع پر مزید ایک ماہر سے بات کریں گے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس یہ بحث کیوں شروع ہو رہی ہے اور صدارتی اور پارلیمانی نظام جو ہے اس میں بیسیکلی کیا فرق ہے اور پاکستان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ فی الحال ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں سندھ کے وزیر خزانہ کے طور پر سامنے آنے والے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ پارٹی اور عملی سیاست سے دور رہنے کے باوجود متعدد بار اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی دور حکومت میں وزیر رہنے والے حفیظ شیخ کی وزارت خزانہ کے مشیر کے طور پر واپسی کیا ملک کو معاشی بحران سے نجات دلا سکے گی؟ اس حوالے سے اسلام آباد سے علی فرقان کی ایک تجزیاتی رپورٹ۔
35 سال پر محیط پیشہ وارانہ زندگی میں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ پاکستان میں اہم حکومتی ذمہ داریوں کے علاوہ بیرون ملک عالمی اداروں کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور عالمی مالیاتی بیوروکریسی کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ سن 2000 میں بطور وزیر خزانہ سندھ اپنی پہلی حکومتی ذمہ داری میں انہوں نے ٹیکس شرح کم کر کے وصولیوں میں اضافہ کیا۔ مشرف دور میں ہی انہیں وزیر اعظم کا مشیر برائے نجکاری اور سرمایہ کاری لگایا گیا اور بطور وزیر نجکاری حفیظ شیخ نے 34 سرکاری کاروباری اداروں کی نجکاری کی جس سے حکومت کو $5 ارب حاصل ہوئے۔ اسی دور میں اس وقت کی حکومتی جماعت مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے، تاہم 2006 میں انہوں نے شوکت عزیز کابینہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ 4 سال تک سیاست سے دور رہنے کے بعد حفیظ شیخ دوبارہ اس وقت سیاسی میدان میں رونما ہوئے جب 2010 میں اس وقت کی حکومت کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے استعفیٰ دے دیا اور پیپلز پارٹی قیادت کی نظریں حفیظ شیخ پر ٹھہریں۔ انہوں نے سال 2010 سے 2013 کے دوران وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا اور سینیٹر بھی منتخب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ دوبارہ بیرون ملک منتقل ہو گئے اور تقریباً 5 سال کے بعد وہ اہم حکومتی ذمہ داری کے لیے واپس پاکستان آئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسد عمر کی معاشی کارکردگی سے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزارت خزانہ کی ذمہ داری ڈاکٹر حفیظ شیخ کو سونپی ہے۔ عالمی اداروں اور حکومتی ذمہ داریوں کا تجربہ رکھنے والے ڈاکٹر حفیظ شیخ ملک کے معاشی حالات میں کیا بہتری لا سکیں گے؟ مبصرین اور معاشی ماہرین موجودہ حالات میں یہ ذمہ داری ان کے لیے سب سے مشکل ہدف قرار دے رہے ہیں۔ سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ اگرچہ اس تبدیلی کو حیران کن گردانتے ہیں، تاہم کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ کو مشکل ماحول میں مشکل ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
حفیظ شیخ صاحب ڈلیور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اکنامک ایڈوائزری بورڈ بھی شاید بنا ہے جو کہ ان کو اوور لک کرے گا، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہی ہوگا کہ وہ کیسے آپریٹ کرے گا اور اس بورڈ کا کیا رول ہوگا جو جہانگیر ترین صاحب ہیڈ کر رہے ہیں۔
سابق سیکرٹری خزانہ وقار مسعود کہتے ہیں کہ نئے مشیر خزانہ تجربہ کار ماہر معیشت ہیں اور حکومتی معاملات سے بھی اجنبی نہیں ہیں، تاہم ماحول کو سمجھنے اور نئے حالات اور اہداف کا جائزہ لینے میں انہیں کچھ وقت لگے گا، وہ اس لیے بھی کہ وہ ایک عرصے کے بعد بیرون ملک سے پاکستان آئے ہیں۔
حفیظ شیخ صاحب آ رہے ہیں تو وہ تو اجنبی نہیں ہے، کم از کم حکومتی معاملات کے اندر وہ پہلے 2 مرتبہ جو ہیں وزیر رہ چکے ہیں اور وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، تو تجربہ کار اکانومسٹ ہیں۔ لیکن دیکھیں، مطلب جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور وہ حفیظ شیخ ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں تو انہوں نے ان مسائل کا تو سامنا کرنا ہے۔ اچھا، اب وہ اپنے ساتھ نسبتاً کچھ آسانیاں لے کر آئیں گے، ایڈوانٹیجز لے کر آئیں گے، لیکن ساتھ میں ان کا غیر منتخب ہونا تو وہ ان کے حق میں نہیں جائے گا۔
مبصرین کا خیال ہے کہ 2012 کے معاشی حالات میں بہت بہتری نہ لا سکنے والے حفیظ شیخ کے لیے 2019 میں مشکل اہداف سامنے ہیں، اور IMF پروگرام FATF کے دباؤ میں وہ کچھ زیادہ نہیں کر پائیں گے۔ علی فرقان، اردو VOA، اسلام آباد۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
بھارتی سپریم کورٹ کی ایک سابق خاتون اہلکار نے چیف جسٹس آف انڈیا پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ چیف جسٹس نے اس الزام کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ عدلیہ زبردست خطرے میں ہے۔ انہوں نے اس الزام کی سماعت کے لیے ایک بینچ بھی تشکیل دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات سنتے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ نے ہفتے کو تعطیل کے روز عدالت عظمیٰ کی ایک سابق خاتون اہلکار کی عرضی پر فوری سماعت شروع کی۔ اس عرضی میں چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی کے خلاف جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے عذرداری پر سماعت کے لیے جسٹس ارون مشرا اور جسٹس سنجیو کھنہ کا ایک بینچ تشکیل دیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے مذکورہ الزام کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ وہ اس کا جواب دینے کے لیے نچلی سطح تک نہیں اتر سکتے، لہٰذا اس کی سماعت دوسرے جج حضرات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ زبردست خطرے میں ہے، اسے قربانی کا بکرا نہیں بنایا جا سکتا۔ رنجن گوگوئی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ الزام ناقابل یقین ہے اندیشہ ظاہر کیا کہ اس الزام کے پس پردہ کوئی بڑی سازش ہے اور کوئی بڑی طاقت ہے۔ ان کے الفاظ میں، وہ لوگ چیف جسٹس کے دفتر کو عضو معطل بنا دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ وہ آئندہ ہفتے کچھ اہم معاملات کی سماعت کرنے والے تھے، اس لیے یہ الزام عائد کیا گیا۔ ان کے الفاظ میں، میں اپنی کرسی پر بیٹھوں گا اور اپنی عدالتی ذمہ داری بے خوف و خطر ادا کروں گا۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ مشتاق احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس الزام پر اظہار حیرت کیا اور کہا کہ چیف جسٹس صاف ستھری ساکھ کے مالک ہیں، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
جسٹس نے ہی کہہ دیا کہ بھئی میں بینچ بنا دے رہا ہوں، کمیٹی وہ جانچ کرے گی۔ کرے گی کیا، وہ تو ہے ہی، کمیٹی تو ہے ہی، سیکشوال ہراسمنٹ کی کمیٹی ہے ہی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی ہے، بہت بڑی باڈی ہے، تو اس کا بھی سیکشوال ہراسمنٹ کمیٹی ہے۔ اگر کوئی لیڈی وکیل جو ہے اس طرح کا کمپلینٹ کرتی ہے تو اس کمیٹی میں اس کی انکوائری کرتی ہے۔ اب اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ جس کے خلاف الزام ہے وہ خود ہی جو ہے کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس کی انکوائری جو ہے کروائیں گے، اور اس کی انکوائری یہ تو کریں گے نہیں، تین ججز کریں گے۔
بتایا جاتا ہے کہ جس خاتون نے الزام عائد کیا ہے اس کا مجرمانہ بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے خلاف دو پولیس کیس قائم ہیں۔ وہ کچھ دنوں جیل میں رہ کر باہر آئی ہے۔ چیف جسٹس نے جذباتی انداز میں کہا کہ انہیں 20 سالہ خدمات کا یہ انعام مل رہا ہے۔ جسٹس ارون مشرا نے کہا کہ اگر عدلیہ میں اعتماد نہیں ہے تو پھر جج حضرات کیسے کام کر سکیں گے۔ انہوں نے میڈیا کو مشورہ دیا کہ وہ اس معاملے کی رپورٹنگ میں تحمل سے کام لے، کیونکہ جو الزام لگایا گیا ہے اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ الزام چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ چیف جسٹس آئندہ ہفتے کانگریس صدر راہل گاندھی کے خلاف توہین عدالت، مغربی بنگال حکومت اور سی بی آئی کے تنازع، اور تمل ناڈو میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق عرض داشتوں پر سماعت کرنے والے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت میں ان دنوں پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں۔ بھارت کی 2 درجن سے زائد ریاستوں میں یہ انتخابات کئی مرحلوں میں ہوں گے۔ ابھی تک انتخابات کے 2 مرحلے مکمل ہوئے ہیں۔ 2 سال پہلے سن 2017 میں جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے خبردار کیا تھا کہ اگر جموں کشمیر کے باشندوں کو ملنے والی مراعات میں کسی طرح کی تبدیلی کی گئی تو ریاست میں ترنگے کو تھامنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ محبوبہ مفتی آرٹیکل 35A کی بات کر رہی تھیں جو آرٹیکل 370 کا حصہ ہے۔ آرٹیکل 370 کی وجہ سے جموں کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ حاصل ہے۔ آرٹیکل 35A کے مطابق کوئی شخص صرف اسی صورت میں جموں کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ وہاں پیدا ہوا ہو۔ کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جموں کشمیر میں جائیداد خرید نہیں سکتا اور نہ ہی وہاں کا مستقل شہری بن سکتا ہے۔ ان انتخابات میں آرٹیکل 370 ایک بار پھر بھارتی زیر انتظام کشمیر میں تنازع کی وجہ بن گیا ہے۔ اس ہفتے ایک راؤنڈ ٹیبل میں ہماری ساتھی شہناز عزیز نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور تجزیہ کاروں سے اس بارے میں بات کی ہے۔ پیش خدمت ہے ایک رپورٹ۔
اس وقت بھارت کے 2019 کے الیکشن سے پہلے آرٹیکل 370 ایک بار پھر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اس وقت احتجاج، مباحثوں اور تنازع کی وجہ بن گیا جب بی جے پی نے اس کے خاتمے کے وعدے کو اپنے انتخابی منشور میں شامل کیا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی ترجمان سارا حیات شاہ نے کہا کہ جب جموں کشمیر نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تھا تو وہ انہی آئینی ضمانتوں کے ساتھ مشروط تھا،
لیکن آج ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، جو سینٹر میں حکومت ہے بی جے پی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ان کا پورے ملک میں اسی بات کے اوپر جو ہے الیکشن کیمپین چلتی ہے کہ بھائی 370 کو ہٹا دیں گے، 35A کو ہٹا دیں گے، لیکن اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو میرے خیال پھر جو ہمارا یونین آف انڈیا کے ساتھ رشتہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے۔ جب ہم الیکشن لڑتے تھے تو لوگ کہتے تھے بھائی مسئلہ کشمیر جو ہے، کشمیر ایشو ہے، اس کی بات کریں، الیکشن سے کہیں یہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے، تو ہم دونوں چیزوں کو علیحدہ کر کے کہتے تھے کہ بھائی جو ہم الیکشن لڑتے ہیں یہ لوکل ایشوز، ڈیلی ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ تو آج جب نوبت اس بات پہ آ چکی ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ووٹ دیجئے بی جے پی کو تاکہ ہم جموں کشمیر سے 370 کو ہٹا دیں، 35A کو ہٹائیں، تو اس بار ہم لوگوں کو اس لیے گزارش زیادہ ایفرٹس کے ساتھ کر رہے تھے کہ بھائی آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری یہ جو خصوصی پوزیشن ہے اس کو بچانا ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی لیڈر ڈاکٹر درخشا اندرابی نے ان شکوں کو ختم کر دینے کے اپنی پارٹی کے انتخابی وعدوں کا بہت زیادہ دفاع نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں
دیکھیں، جہاں تک 35A اور 370 کا سوال ہے، یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جب ہمیں دیا تھا تب ایک گفٹ کے طور پہ دیا گیا تھا، جبکہ بی جے پی نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اپنے مینیفیسٹو میں لایا ہے، پچھلی بار بھی تھا اس میں مینیفیسٹو میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب جبکہ امیت شاہ جی نے کہا ہے 2020 تک یہ ہم ختم کریں گے، دیکھیے اس سے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہوں، مگر پہلے کشمیر کے بارے میں بھی سوچنا ہے، جموں کشمیر کے ایک اسپیشل سٹیٹس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر وہاں حالات خراب ہوتے ہیں، یہ ہمیں ایک اسپیشل سٹیٹس جب دیا جاتا ہے، ایک گفٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کو واپس لینا مشکل رہتا ہے اور اس سے بڑے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور چونکہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ساری پارٹیاں ایک جٹ ہو گئی ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کو یہ کرنا چاہیے۔
یہ تھیں بی جے پی کی ایک لیڈر ڈاکٹر درخشا اندرابی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے وحید الرحمان نے کہا کہ 35A ہمیں اس خطے کی ڈیموگرافی میں تبدیلی نہ کرنے کی آئینی ضمانت دیتا ہے۔
مسلم میجورٹی اسٹیٹ کی وجہ سے اس وقت جب ہم نے الحاق کیا، کیونکہ سارے مسلم میجورٹی ایریاز پاکستان کے ساتھ جا رہے تھے، اور ہم ہندوستان کی طرف آئے کیونکہ ہندوستان میں جو جمہوری کلچر تھا اس کلچر کو ہم نے ایمبریس کیا، ڈائیورسٹی کو ایمبریس کیا، اور اس کا نتیجہ تھا کہ جموں کشمیر اسٹیٹ کو ایک اسپیشل اسٹیٹس ملا، جس میں آرٹیکل 35A بھی ملا ہے، اور آرٹیکل 35 جو ہمیں ایک سٹیزن شپ رائٹس دیتا ہے تاکہ یہاں کی ڈیموگرافی چینج نہ ہو۔ تو اس کانفلکٹ کی وجہ سے کہ لائن آف کنٹرول ہے، انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، اور ایک ڈسپیوٹیڈ نیچر ہے، اور سارے مسائل ابھی سیٹل ہی نہیں ہوئے ہیں، علیحدگی کی پسند لوگ بھی ہے یہاں پر، جمہوریت پسند بھی ہے، تو یہ سب چیز کافی لوگوں میں انسیکیورٹیز ہے کہ اس وقت بی جے پی یا مرکزی سرکار کا یہ 35A کا مدعا اٹھانا، آرٹیکل 370 کا اٹھانا، کہ ان کی جو نیت ہے اس میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔
یہ تھے پی ڈی پی کے وحید الرحمان اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے اس ریاست کے سیکرٹری غلام نبی ملک کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی ایک سیکولر موقف رکھتی ہے اور لبرل فورسز کی کوشش یہی ہے کہ کشمیر کے تینوں علاقے اکٹھے رہیں۔
ان پانچ برسوں میں جتنی دوریاں ہمارے درمیان کومنل لائنز پر دوریاں بڑھائی دی گئی، جموں کو ہندو کا نام دے کر، لداخ کو بودھ کا نام دے کر، اور کشمیر کو مسلمان کا نام دے کر، مسلمانوں کے ساتھ ٹیررزم، اور پھر پاکستان ملک کی سطح پر بھی انہی چیزوں کو لے کر الزام لگایا جا رہا ہے تمام ڈیموکریٹک سیکولر پارٹیوں کو بھی، اور ان کو بھی اسی نام پر ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اس کے سب سے زیادہ شکار ہیں۔ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ایک طرف چھوڑ کر ضرورت ہے جموں کشمیر اور لداخ کی یونٹی رہے، وہ تبھی رہے گی جب ہمارے جو حقوق ہیں آئینی انہیں بحال کیا جائے، اور انہیں ان حقوق میں سے پھر جموں کی بھی جو ناراضگیاں ہیں، لداخ کی بھی جو ناراضگیاں ہیں، اور کشمیر کی بھی مساوی طور پر ان کو مل جل کر ریزالو کیا جائے گا۔
معروف تجزیہ کار پروفیسر حمیدہ نعیم اس خصوصی سٹیٹس کو بچانے کے لیے مختلف سیاسی پارٹیوں کے اتحاد کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہتی ہیں،
یہ جو ہماری باقی یہ جو پرو کلیبریٹر پارٹیز ہیں، ان سب نے ایک مدعا بنایا 370 اور 35A کو بچانا ہے، हालांकि हम हिंदुस्तान ने हम पर कोई एहसान नहीं किया है, जब इन्होंने मतलब चालाकी से ये एक्सेशन करवाया उस वक्त उन्होंने हमसे इख्तियार लिया, हमको दिया कुछ नहीं, इसलिए आई डोंट एग्री विद दिस स्पेशल स्टेटस प्रेसिडेंस। हमको हिंदुस्तान ने कोई नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने हमने कुछ, लेकिन उसके एवज उनको प्रोटेक्शन मांगा था, बाकी जो हमारे रेजिडुअल सॉवरेंटी थी जिसके तहत हमारी यहाँ स्पेशल जो लॉज हमारे थे, हेरिडिटरी लॉज जो 1927 में किंग ने बनाए थे, महाराज ने बनाए थे, उसका प्रोटेक्शन मांगा था, इसके साथ नहीं होना चाहिए। इसके पहले ही ये जुबान ही गलत है कि स्पेशल स्टेटस को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया।
ये थी मारूफ तजियाकार प्रोफेसर हमीदा नईम। आप सुन रहे थे भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में इलेक्शन के एक मरकजी मसले आर्टिकल 370 और 35A को बचाने के बारे में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की गुफ्तगु। शहनाज अजीज, उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
उर्दू VOA के फेसबुक पेज पर अब न्यूज बुलेटिन भी। पीर से जुमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8, 9, 10 और 11 बजे। हमारे फेसबुक पेज की ID है www.facebook.com/voaurdu। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए हमारे फेसबुक लाइव बुलेटिन।
सामिन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से तवील दौरानिये के प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नदीम याकूब। कुछ देर पहले हमने एक रिपोर्ट पे पाकिस्तान की काबीना में तब्दीलियों के बारे में एक रिपोर्ट पेश की। वज़ीर ख़जाना अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए और उनकी जगह हफीज शेख को मुशीर ख़जाना बनाया गया है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान IMF से कर्ज़ों के लिए एक प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है ज़ुबैर मोतीवाला साहब को, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं। मोतीवाला साहब, वेलकम टू द शो।
थैंक यू जी।
सर, ये बताइए, हफीज शेख काफ़ी तजुर्बाकार जो हैं वो तजुर्बा रखते हैं मईशत में, आपके नज़दीक आप जिस तरह से इस तब्दीली को देख रहे हैं, एक क्रिटिकल वक्त पर असद उमर को उन्हें हटाया गया या उन्होंने वो मुस्ताफी हो गए, क्या ये एक मुनासिब कदम आपको लगता है?
सबसे पहली बात ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, पिछली गवर्नमेंट जब जा रही थी, हमारी मईशत के हालात काफी मखदूश चल रहे थे और इन हालात में इसका प्रूफ ये है कि एक साल के अंदर 2 बजट तो ये पहले ही दे चुके हैं, अब तीसरे बजट की जो तैयारी हो रही थी और इनकी हुकूमत के 8 महीने के बाद, जबकि ये अगले 2 महीने के अंदर नया बजट देने जा रहे हैं, और अगर आप अपना हमारा ट्रेड अकाउंट देखें उसके अंदर तकरीबन 50 अरब डॉलर की श्रिंक हुआ है 50 अरब डॉलर से। तो अगर अब ट्रेड अकाउंट श्रिंक हो गया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, हमारा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया और हमारी डेट सर्विसिंग के अंदर कई मसाइल हैं, हमने दोस्त ममालिक से पहले ही कर्जा लिया है, डेफर्ड पेमेंट ऑयल लिया है, उसके बाद हम IMF के प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, ये तो सारी बातें मतलब एक रोजे रोशन की तरह आया है कि हमारी मईशत जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार है इस वक्त भी है। और ऐसे हालात में हम बिजनेस कम्युनिटी समझती है कि इस वक्त भी एक कदम उठाना कि वजीर खजाना को अलग कर देना, जिसके साथ हम पिछले 2 माह से नेगोशिएशन भी कर रहे थे, हमारे जो बजट के मुतालिक जो हमारे से उनपे भी हम डिस्कस कर रहे थे, इन सारी चीजों पर जब पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं मईशत की, वो जिस तरह के हालात से गुजर रही है, आई थिंक वी आर पासिंग थ्रू द वर्स्ट ऑफ आर इकोनॉमिक क्राइसिस इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और सबसे ज्यादा कर्जा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और इस वक्त हम कौन से टैक्सेशन निजाम को लाएंगे कि इस तरह से होगा, हम अपने जो है ना टैक्स नेट को बढ़ाने में नाकाम हो गए हैं, 22 करोड़ लोगों के मुल्क में 22 लाख टैक्स पेयर हैं। सिर्फ 1 लाख लोग हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी बहुत सारी जो है ना प्रायोरिटीज हैं, उनको हम जो है ना हर दफा कुछ ना कुछ करके उसको आगे पीछे करते हैं, लेकिन सब बात ये है कि इस वक्त वजीर खजाना का चेंज होना ऐसा ही है। असद उमर अपने 8 महीनों के दौरान ये कहते रहे कि पिछली हुकूमत का सारा है, वो मलबा सारा वहीं डालते हैं,
ये पिछली हुकूमत नहीं करके गए, पिछली हुकूमत ही करके गई। अब क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं नए वजीर खजाना जो आ रहे हैं कि ये नहीं कहेंगे कि पिछला वजीर करके गया? तो क्या हम एक एक्सक्यूज बना रहे हैं? और अगर ये डेमोक्रेसी को हमने इसी तरह चलाना है कि एक आएगा दूसरा जाएगा, फिर आप ये देखें ये 300 आदमियों का हाउस में का मीडिया पे ये देखें, हम अगर जब टिकट देते हैं कोई डेमोक्रेटिक पार्टी, तो क्या ये नहीं देखती कि मेरे पास कोई 3 या 4 ऐसे लोग हों जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के काबिल हों? अब एक असद उमर के पास टेक्नोक्रेट लेकर हफीज से मेरे पुराने तालिब बहुत अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन ये भी सो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड बैंक उनके अपने उसमें उनके प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स के अंदर, और हमारे अपने वजीर खजाना रहे हैं और उन्होंने एक बजट या शायद 2 बजट दिए भी हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर और मुशरफ की गवर्नमेंट के अंदर भी थे, फिर सिंध के भी वजीर खजाना रहे, थोड़ा वहां
तो ये सारा। जुबैर साहब, जो अगला मेरा सवाल था वो यही कि मतलब ये जो आप ज़ाहिर है जैसे आपने बताया उनका काफ़ी तजुर्बा है, वो IMF के साथ नेगोशिएशंस में भी इन्वॉल्व रहे हैं, तो क्या इतने ढेर सारे मसाइल आपने मईशत के हवाले से हमारे सामने इनको बताए, क्या जो नए मुशीर होंगे वो इन मसाइल के हल के लिए ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे?
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असद उमर को जो हटाया गया या उन्होंने रिजाइन दिया, मैं तो असद उमर गुड मैन और उसने रिजाइन ही दिया होगा, लेकिन बात यह है कि क्या हम उनकी कोई लिस्ट हमें बताएगा कि उनके फेलियर्स कहाँ कहाँ थे? क्या वो मिनी बजट जो लेके आए उसके अंदर उन्होंने जो है ना एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए थे और उसके नतीजे में टेक्सटाइल पिकअप होना शुरू हुआ और हम अब जब देखते हैं तो टोटल ओवरऑल जो है वो के गिरा है लेकिन टेक्सटाइल का 4.4% बढ़ा है। तो मैं आपको आज प्रेडिक्शन करता हूँ, ये वजीर खजाना या वो वजीर खजाना, अगर जिस तरह के अब इकदाम किए गए हैं 5 बिलियन रिलेटेड सेक्टर के लिए अगर वो जारी रहे तो हमारा अगला जो है वो 27-28 बिलियन टच करेगा जो आज 23 या 24 है अगले साल नए साल के अंदर। तो ये तो देखिए पॉलिसी बन गई, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब नया वजीर खजाना आ रहा है तो क्रेडिट ले या वो ले, ये सारी चीजें इन प्लेस थी तब जा रही थी। मेरे हिसाब से तो जो असद उमर जो गए हैं उसकी जो वजह है वो IMF की निगोसिएशन है, IMF से जो निगोसिएशन हो रही थी उसके अंदर शायद कोई कड़ी शरायत थी जिसको उन्होंने मानने से इनकार किया, और एक दो इंटरव्यू मैंने उनके वहां जब वॉशिंगटन में थे वो भी मैंने देखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ
आपकी आवाज मुझे सही सुनाई नहीं दे रही। एक और सवाल मोतीवाला साहब, अगर आप मुझे साफ सुन पा रहे हैं तो आप हमारे साथ हैं जुबैर साहब? मुझे ऐसे लग रहा है कि जुबैर साहब की जो लाइन है वो डिसकनेक्ट हो गई है। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। सामिन, हम आपको ये भी बताते चलें कि हम ये जो मोतीवाला साहब आप हैं हमारे साथ?
बिल्कुल
जी। एक और सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये था कि गुज़श्ता एक साल में जब से PTI की गवर्नमेंट आई है जो पाकिस्तान की जो ट्रेड है उस पर क्या असर पड़ा, कोई मुस्बत असर पड़ा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि जुबैर साहब को हमारी आवाज़ उनकी हमें नहीं आ रही। मैं अपनी प्रोड्यूसर से कहूंगा कि उन्हें हम दोबारा कोशिश करेंगे उन्हें दोबारा से लाइन पर लेने के लिए और मज़ीद बात करेंगे। और समय हम आपको बताते चलें कि जैसा कि हमने अपनी पहले एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में जो एक डिबेट चल रही है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए उस पर भी हम एक तजियाकार डॉक्टर फारूक हसनात से बात करेंगे। हमें इत्तफाक से उनका टेलीफोन जो है वो लाइन हमें नहीं मिली। हम अब तवातर से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तजियाकार हमें मिले और हम इन मौजूआत पर आगे चल के बात करेंगे। अभी एक लेते हैं ब्रेक।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ हैं एक बार फिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर?
जी बिल्कुल आए
जी। मैं एक सवाल जो मैं करना चाह रहा था वो ये था कि पिछले एक साल से मैंने जैसे कहा जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है आप ट्रेड से मुतालिक आपका काम है, आप जानते हैं कराची में हैं, क्या पाकिस्तान की जो ट्रेड के हवाले से कोई तब्दीली आई है, मुस्बत तब्दीली आई है या मनफी तब्दीली या जो भी, क्या कोई तब्दीली आई है ट्रेड का जो वॉल्यूम है उस पर?
मेरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल।
मैं चाह रहा था जी मोतीवाला साहब अगर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमारी ट्रेड का जो हजम जी उस बारे में मैं पूछना चाह रहा था कोई तब्दीली आई?
आवाज बीच में से बंद हो जाती है, अगर मेरी लैंडलाइन पे आप फोन कर सकें तो लैंडलाइन पे कर लें फोन।
अभी आपकी आवाज हमें आ रही है, अगर आप अच्छा मेरे हम दोबारा उन्हें कोशिश करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा हम उनकी लैंडलाइन पर उनसे बात करेंगे और दोबारा हम उनसे कोशिश करते हैं कि उनसे बात की जाए।
मौसीकी, एंटरटेनमेंट, सितारों के इंटरव्यूज, आपकी कॉल्स और पैगामात से मिलकर बनता है प्रोग्राम चार्ट बस्टर्स। हमारा और आपका साथ हर जुमे की रात 9 बजे सुनना न भूलिए चार्ट बस्टर्स।
सामिन, जब हमारी जो प्रोड्यूसर हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हम अपने माहरीन को लाइन पर लें और उनसे गुफ्तगू करें, तब तक हम एक रिपोर्ट मैं आपके लिए आपको दिए देता हूँ। पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट के सरबरा मंजूर पश्तीन ने कहा है कि जब तक पश्तूनों के साथ नाइंसाफ़ी और गलत कार्रवाई होती रहेगी हम इसी तरीका कार पर कार बंद रहेंगे। उन्होंने ये बात जुमे के रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका की दीवा सर्विस को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमे को कबायली ज़िले और अगजई में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि पश्तून तहफ़ुज़ तहरीक के मुतालबात दुरुस्त लेकिन उसका लहजा मसाइल खड़े कर रहा है। इमरान खान का कहना था कि पीटीआई के लबो लहजे और फौज पर बेजा तनकीद से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जब मंजूर पश्तीन से वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा लहजा यही है और यही तरीका कार रहेगा जब तक कि ज़्यादती और बेइंसाफ़ी ख़त्म नहीं होती। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पीटीएम के मामले पर लब कुशाई की है जिसे मुल्क की फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट बारहा रियासत मुखालिफ करार दे चुकी है। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान कई बार कह चुके हैं कि पीटीएम रियासत मुखालिफ बयानिए और प्रोपेगेंडे को हवा दे रही है और इसके खिलाफ रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती है। मंजूर पश्तीन का कहना था कि कौन सा लहजा सही है और कौन सा दुरुस्त नहीं है हमने काफ़ी अरसे से बयानबाजी देखी है लेकिन हमारे मसाइल को किसी ने हल नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजी की पॉलिसियां और गलतियां अब भी जारी हैं। पीटीएम के रहनुमा ने कहा कि अगर हम सच बोलते हैं तो पाकिस्तान नाराज़ होता है और अगर हम झूठ बोलेंगे तो खुदा नाराज़ होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया के मुमांद ज़िले में अभी भी भत्ता वसूल होता है और लोग हलाक किए जाते हैं। अब कुछ खबरें बैनुल-अक़वामी खबरें आपके लिए। अमरीका के सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के बारे में खसूसी तफ्तीशकार रॉबर्ट मलर की मुकम्मल रिपोर्ट जारी कर दी गई है, ताहम महकमा इंसाफ ने इसके कुछ हिस्से हजफ कर दिए हैं। इस रिपोर्ट पर हिज़्ब मुखालिफ डेमोक्रेटिक जुमात खासे तहफ़ुज़ात का इजहार कर रही है और इसके हवाले से सदर ट्रंप के खिलाफ मज़ीद इक़दामात उठाने पर गौर कर रही है। इस रिपोर्ट के सियासी मुज़म्मरात और दोनों बड़ी जुमातों के दरमियान बढ़ती हुई मुहाज़हराई के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार जिम मलोन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं असद नज़ीर।
खसूसी तफ्तीशकार रॉबर्ट मुलर और इनकी टीम अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बारे में तफ्तीश कर रही थी और तकरीबन 22 माह की तहकीकात के बाद मिस्टर मुलर ने ये रिपोर्ट अमरीकी महकमे इंसाफ को पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल ने पहले इस रिपोर्ट का खुलासा जारी किया और उसके बाद इसके कुछ हिस्से हज़्फ़ करके मुकम्मल रिपोर्ट जारी कर दी। وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے اس رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ سے ثابت ہو گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا روس سے کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا.
There was no collusion, which is what the entire investigation was supposed to be about.
صدر ٹرمپ نے بھی اس رپورٹ کے نتائج پر مسرت کا اظہار کیا. صدر ٹرمپ کہتے ہیں,
This should never happen to another president again.
اب آئندہ ایسا کسی صدر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ڈھکوسلا تھا اور اب کسی اور صدر کو اس طرح کے الزام کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. دوسری طرف حزب مخالف ڈیموکریٹ پارٹی نے اس رپورٹ کے مندرجات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے بارے میں اس رپورٹ میں صدر ٹرمپ کی طرف اشارے کیے گئے ہیں, جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ڈیموکریٹ کانگریس کے رکن ایڈم شیف کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے اقدامات پر سوالات اٹھتے ہیں.
They are unquestionably dishonest, unethical, immoral, and unpatriotic and should be condemned.
بلا شبہ یہ بددیانتی, غیر اخلاقی اور ملک دشمنی پر مبنی ہے اور ہر ایک امریکی کو اس کی مذمت کرنا چاہیے. یہ کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ بدلہ لینے کا معاملہ ہے. ہم کو ہر حال میں اس کی مذمت کرنا چاہیے. ڈیموکریٹس سے بہت سے اراکین کا خیال ہے کہ اس رپورٹ میں ایسا مواد موجود ہے جس کی روشنی میں صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہو سکتی ہے. کانگریس کے رکن ال گرین کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد کانگریس کو کارروائی کرنا ہوگی.
But our leaders in Congress and elsewhere have an obligation to the people of the United States to pursue this until the truth is fully revealed.
ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ صدارتی انتخابات میں روس نے مداخلت کی کوشش نہیں کی اور صدر ٹرمپ نے کوئی گٹھ جوڑ نہیں کیا. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس رپورٹ کے اجرا کے بعد اب یہ ایک سیاسی معاملہ رہ گیا ہے. ڈیموکریٹس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تاہم ڈیموکریٹس کے اراکین کی آرا اس بارے میں منقسم ہے کہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے یا نہیں. اکثریت کا خیال ہے کہ کانگریس کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں صدر ٹرمپ کی جواب دہی بہرحال ضرور کرے. تجزیہ کار جم کیسلر کا کہنا ہے کہ سن 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں یہ رپورٹ یقیناً اثر انداز ہوگی اور انتخابی مہم کے دوران اس کے حوالے دیے جائیں گے.
And the Democrats need to nominate somebody who can beat Donald Trump, which is probably someone who is more in the pragmatic progressive area than in the far left area.
ان انتخابات میں روس کا تذکرہ خارج از بحث نہیں ہوگا. ڈیموکریٹس کو کوئی ایسا امیدوار سامنے لانا ہوگا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے سکے. ایک ایسا امیدوار جو زیادہ روشن خیال اور خوش امید ہو مگر اس کا جھکاؤ بائیں جانب زیادہ نہ ہو. بہرحال فی الوقت صدر ٹرمپ اس رپورٹ کے نتائج سے خوش اور مطمئن ہیں. تاہم انصاف کی راہ میں رکاوٹ کا سوال بدستور ان کا تعاقب کرتا رہے گا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
مصر کے آئین میں مجوزہ تبدیلیوں کے لیے ہفتے سے 3 روزہ ریفرینڈم منعقد کیا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں صدر عبد الفتح السیسی سن 2030 تک برسر اقتدار رہ سکیں گے. اس کا اعلان منگل کو پارلیمان میں ترامیم کی منظوری کے بعد کیا گیا تھا, جس سے فوج کا کردار بھی مستحکم ہوگا. بیرون ملک مقیم مصری باشندے جمعے کو ووٹ ڈال رہے ہیں. ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے سبب مصر میں شہری آزادیاں مزید گھٹ جائیں گی. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار زلیتسکا ہوک کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں مبشر علی زیدی.
جنرل السیسی 2013 میں جمہوری طور پر منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے کے بعد سے اقتدار میں ہیں. اس کا بہانہ انہیں اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والے صدر کے خلاف بڑے عوامی مظاہروں کی وجہ سے ملا تھا. السیسی کی دوسری مدت صدارت 2022 میں ختم ہو رہی ہے. السیسی کے حامی ارکان سے بھری پارلیمان میں بھاری اکثریت سے منظور کردہ ترامیم کی بدولت صدر کی مدت 4 سے بڑھ کر 6 سال ہو جائے گی اور انہیں 2024 میں مزید 6 سالہ مدت کے لیے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ ایک رکن پارلیمان رشد شکری نے کہا، ہمیں سیاسی قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور استحکام، سلامتی اور تحفظ کے لیے جو کام کیا جا چکا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہم نے آئینی ترامیم کو منظور کیا ہے۔ یہ تھے مصری رکن پارلیمان رشد شکری کے الفاظ۔ ان ترامیم سے سیاست میں فوج کے کردار کو زیادہ اہمیت ملے گی، صدر کو عدلیہ پر زیادہ اختیار حاصل ہو جائے گا اور فوجی عدالتوں کا دائرہ سویلینز تک بڑھ جائے گا۔ حزب اختلاف کے رہنما کہتے ہیں کہ ان ترامیم سے السیسی کی آمریت کو آئینی تحفظ مل جائے گا، اس لیے ووٹرز انہیں مسترد کر دیں۔ الکرامہ پارٹی کے رہنما محمود حبیب نے کہا، ہم آئین کی پامالی کو مسترد کرنے والے مصری شہریوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے آئین کے خلاف بدترین جارحیت کا مقابلہ کریں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ حوصلے سے خوف کو شکست دے دیں اور مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف نہیں کو ووٹ دیں۔ یہ تھے اپوزیشن رہنما محمود حبیب کے الفاظ۔ مصری ووٹر اس معاملے پر تذبذب کا شکار ہیں۔ ایک شہری سید عبد الفتح احمد نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ آئینی ترامیم ضروری ہیں اور حکومت کی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہیں، کیونکہ آئین الہامی کتاب نہیں ہے، آئین کو ملک کی صورتحال کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ایک شہری سید عبد الفتح احمد کے الفاظ۔ لیکن دوسری شہری علاء عامر کو اس سے اختلاف تھا۔ میں آئینی ترامیم کو سختی سے مسترد کرتا ہوں کیونکہ ان سے فوجی اور عامرانہ اقتدار کو استحکام ملے گا۔ مہذب دنیا سے مختلف راستے پر چلنے کا کوئی جواز نہیں جہاں صدر کو 4 یا 5 سال کے لیے اقتدار ملتا ہے اور صرف ایک اور بار منتخب کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ایک عام شہری علاء عامر کے الفاظ۔ السیسی نے اس ماہ واشنگٹن کا دورہ کیا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی قیادت کو سراہا تھا۔ سابق جرنیل کا علاقے میں کافی اثر و نفوذ ہے اور وہ افریقی اتحاد کے سربراہ بھی ہیں، لیکن تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ کسی رہنما کو لامحدود اختیارات دینا شہری آزادیوں کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ علم سیاسیات کے پروفیسر حسن نفع اس بارے میں کہتے ہیں، آئین میں آمریت کو قانونی تحفظ دینے سے سیاسی نظام پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے جہاں اظہار کی آزادی کے تمام دروازے بند ہوں گے اور صرف اس شخص کی آواز رہ جائے گی جو تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ یہ اقدام انتہا پسندی اور مایوسی کو بڑھاوا دینے کا سبب بنے گا۔ یہ تھے پروفیسر حسن نفع کے الفاظ۔ السیسی کا شمار ان مطلق العنان صدور میں کیا جاتا ہے جو اپنے اقتدار کو توسیع دینے کے خواہش مند ہیں، ان میں روسی صدر ولادیمیر پوتن اور ترکی کے رجب طیب اردوان شامل ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
شام کے وسطی علاقے میں سرکاری فوج اور اس کے اتحادی ملیشیاؤں پر داعش کے حملوں میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام میں تشدد کے اعداد و شمار جمع کرنے والی برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق داعش کے جنگجوؤں نے یہ حملے گزشتہ 2 روز کے دوران کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک حملہ تاریخی شہر پلمارا کے شمال میں واقع القوم کے علاقے میں کیا گیا جس میں شامی فوج اور اس کی اتحادی ملیشیا کے 15 اہلکار ہلاک ہوئے۔ داعش کے خبرساں ادارے امک نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے کو شدت پسند تنظیم کے جنگجوؤں نے السخنا کے علاقے میں بھی گھات لگا کر حملہ کیا جس میں شامی فوج کے 20 اہلکار مارے گئے۔ داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں کئی شامی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے تاحال داعش کے حملوں اور اس میں اپنے فوجی اور اتحادی ملیشیاؤں کے اہلکاروں کی ہلاکت کے دعووں کی تصدیق نہیں کی، لیکن سیرین آبزرویٹری نے کہا ہے کہ یہ حملے شام میں اپنے آخری گڑھ بغور سے پسپا ہونے کے بعد داعش کی سب سے بڑی کاروائیاں ہیں۔ ان حملوں سے عالمی برادری کے ان خدشات کو بھی تصدیق ہوتی ہے کہ داعش بدستور ایک خطرہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری رہنا چاہیے۔ باغوس کی سرحد کے نزدیک واقع وہ آخری گاؤں تھا جو داعش کے قبضے میں باقی رہ گیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ امریکہ کی حمایت یافتہ شامی باغیوں کے اتحاد سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فضائی معاونت سے یہ گاؤں بھی آزاد کرا لیا تھا۔ بغوث پر قبضے کے بعد شام اور عراق کے تمام علاقے داعش کے قبضے سے آزاد ہو گئے تھے، جو چند سال قبل تک ایک تہائی شام اور عراق کے وسیع رقبے پر قابض تھی اور وہاں اپنی خود ساختہ خلافت قائم کیے ہوئے تھی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او